अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्मो हिकमत के साथ जुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। आज का ये प्रोग्राम आपके मुतफर्रिक सवालात पर मबनी है जो आपसे हमें मौसूल होते हैं ईमेल्स के जरिए से और एसएमएस के जरिए से, और बहुत सारे सवालात मेरे सामने यहां पर हैं मौजूद। हम साहिल का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मिलते जुलते हैं, उनको इकट्ठा करके जावेद साहब की खिदमत में मैं रखता हूं। जावेद साहब, सबसे पहले जो सवाल आया है, जो मुतअद्दिद बार पूछा गया है, ये कोई साहब हैं जो कनाडा से इनका ताल्लुक है, ये फरमा रहे हैं कि आपने अपने मुतअद्दिद लेक्चर्स में ये फरमाया है कि जो मॉर्गेज है वो बिल्कुल ठीक है, वो कोई हराम या सूद नहीं है। ये कहते हैं रीमॉर्गेज का प्रोसीजर क्या है? अगर मैं एक हाउस अगर मैं मॉर्गेज लेता हूं, लेकिन उस मकान की मालियत जो है वो फर्ज करें डबल हो जाती है, तो मैं वो इजाफा जो मुनाफा हुआ वो इजाफी मुनाफा लेकर मैं अलहदा हो सकता हूं और किसी और को सुपुर्द कर सकता हूं, क्या ये सूद होगा?
ये मैंने जो बात वाजे करने की कोशिश की है वो ये है कि सूद का ताल्लुक कर्ज से होता है। कर्ज पर मनफत को सूद कहा जाता है।
ठीक।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इस्लाम ने ममनू करार दी है, ये हमेशा से ममनू रही है। इससे पहले अल्लाह ताला की शरीयत में, तौरात में, दूसरी किताबों में ऐसे ही इसको ममनू करार दिया गया है। कर्ज पर मनफत, कर्ज उन चीजों में होता है जो कंज्यूमेबल है, अपना वजूद खो देती हैं।
ठीक है।
जैसे मैंने आपसे रुपया लिया, इस्तेमाल करूंगा उसको, मैं उसकी वजूद को बाकी रख के इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपने वजूद को फना कर देगा, मुझे दोबारा उसे मेहनत करके पैदा करना होगा, आपको वापस करना होगा।
ठीक है।
इसी बुनियाद पर उसको ममनू करार दिया गया है। ये जो मकान आपने लिया है या आपने गाड़ी ली है, ये कोई कर्ज का मामला नहीं है, ये दर हकीकत बेउशरा का मामला है, खरीदो फरोख्त का मामला है। यानी बैंक ने एक घर खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, आपको उसने बेच दी। अब ये उसने बेची है आपको बाद में पेमेंट के वसूल पर।
ठीक है।
आपके पास पैसे नहीं थे।
ठीक।
उसने आपको ये रियायत दी कि आप इसकी किस्तों में अदायगी कर सकते हैं।
ठीक है।
यही है ना?
यही है। ठीक है।
अब आपके साथ एक बेउशरा का मायदा हो गया। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इसका सूद से कोई ताल्लुक नहीं है। सूद उन चीजों में होता है जो कंज्यूम हो जाती हैं, ये यूजेबल चीज है।
ठीक है।
और ये मामला जो आप कर रहे हैं, ये कर्ज लेने देने का मामला नहीं कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त का मामला है। मैंने इसको मिसाल से भी समझाया लोगों को कि मेरा एक मालिक मकान है, मैं किराए पर रहता हूं मिसाल के तौर पर, वो मुझे ये कहता है कि देखिए आप किराया भी देते रहिए और आज इसकी कीमत तय कर लीजिए मकान की, और ये कीमत भी बिलक साथ मुझे देते रहिए।
ठीक।
जब ये रकम पूरी हो जाएगी उसके बाद ये मकान भी आपका हो जाएगा, इसमें कोई जुल्म का सवाल ही नहीं है। ये चीज की खरीदो फरोख बड़ा गैर मामूली मामला है। तो बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त बैंकारी के निजाम ने पैदा कर दी। एक सहूलत है जो लोगों को हासिल हुई है, इसमें कोई ममनू चीज नहीं है। ऐसी बातों के बारे में मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि सूद ममनू है, हराम है, उसको कोई हलाल नहीं करार दे सकता। ये जो बहस हम कर रहे हैं ये इतलाक की बहस है, यानी कौन सी चीज है कि जिस पर अल्लाह के इस हुक्म का इतलाक होता है, तो इस पर इसका बिल्कुल इतलाक नहीं होता, ये बिल्कुल जायज है। इसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि आपको एक मजीद सहूलत ये दी जाती है कि अगर आप किसी मौके पर इस मकान को बेचना चाहें, यानी एक चीज मेरे और आपके दरमियान तय हो गया कि ये हमने खरीदो फरोख्त कर ली है, लेकिन जाहिर है कि मेरी मलकियत अभी ताम नहीं हुई, मुझे अभी वो रकम अदा करनी है, 5 साल में करनी है, 10 साल में करनी है, 20 साल में करनी है, तो मलकियत का मामला भी ताम नहीं हुआ। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि मालिक मकान मुझसे ये कहता है, जो इस वक्त बैंक है, कि इसको बेच भी सकते हैं और इसमें अगर आपको कोई जायद पैसे मिलते हैं तो अच्छी बात है, यानी ये सूरत हाल जो माहदे की है ये दूसरे आदमी को मुंतकिल हो जाएगी, वो जायद आप ले लीजिए, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ये असल में बुनियादी तौर पर मामला ही बिल्कुल जायज है, ये हल्लल्लाहुल बै है, यानी अल्लाह ताला ने आपके लिए जायज करार दिया है कि आप बै और शरा के मामलात करें, सही उसूल पर करें, इसमें किसी तरह की भी कोई काबिल एतराज बात नहीं। तो जो सवाल इन्होंने किया है उसकी रूह से मॉर्टगेज अपनी असल में बिल्कुल जायज है, अगर उसमें यह सूरत पैदा होती है तो ये मजीद एहसान है, यानी आप घर बेच सकते हैं, अगर उससे कोई मनफत हासिल होती है तो आप ले भी सकते हैं।
ठीक। जावेद साहब, ये जो आपने फरमाया, जो आप अक्सर ये बताते हैं यूजेबल और कंज्यूमेबल वाली जो टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो दीन फहमी है उससे आपने निकाली है, या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज की है यूजेबल और कंज्यूमेबल वाली जो टर्म?
हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि सूद का मामला ऐसा नहीं है कि सूद क्या होता है ये दीन ने तय किया है, ये दुनिया ने हमेशा से तय कर रखा हुआ है। यानी किराया जायज है, आप जानते हैं ना?
जी जी।
किराए के बारे में कोई बहस है कि वो नाजायज है? आप मकान का किराए पर देते हैं, आप होटल किराए पर देते हैं, आप गाड़ी किराए पर देते हैं, कभी किसी ने कहा कि ये नाजायज?
नहीं।
क्यों, वजह क्या है? یعنی روپیہ کرائے پر نہیں دیا جا سکتا ہے. تو روپے کا کرایہ سود ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کیوں وجہ کیا ہے اس کی, اس لیے یہ تو سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن میں قرض کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ مکان میں نے قرض لیا ہے, جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں, یہ گاڑی میں نے قرض لی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی دوسری جگہ پر جائیں, آپ لندن گئے ہیں, وہاں جا کے آپ ایک کار لے لیتے ہیں کسی آدمی سے تاکہ آپ کو دس دن گزار سکیں. کیا کہتے ہیں, یہ کار آپ نے قرض لی ہے یا کرائے پر لی ہے؟
کرائے پر لی ہے.
کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہم ظاہر ہے
وہ کار کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے.
Exactly.
تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے, جب آپ مکان بیچ رہے ہیں, جب آپ گاڑی بیچ رہے ہیں, جب آپ سائیکل بیچ رہے ہیں, جب آپ موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں, جب آپ میز بیچ رہے ہیں, تو اصل میں آپ ایک چیز کے بیع و شراء کا معاملہ کر رہے ہیں. سود کا تعلق اس سے ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں اگر کوئی استعمال کا معاوضہ لیا جاتا ہے تو وہ کرایہ ہو جاتا ہے اس چیز کا. یعنی چونکہ ابھی میں نے آپ کو پورے پیسے نہیں دیے ہیں, ملکیت میں آپ بھی ابھی شریک ہیں, تو آپ اپنے حصے کا کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ سادہ بات ہے.
لیکن یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کرایہ بالکل ہے, لیکن جب میں کرایے پہ کوئی چیز لیتا ہوں, میں نے گاڑی کرایے پہ لی, تو مالک مکان, میں نے آپ سے اگر گاڑی لی تو اس کا جو ملکیت ہے گاڑی کی وہ آپ کی ہے. تو اگر اس گاڑی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, کوئی مینٹیننس ہوتی ہے, تو وہ آپ کے ذمہ ہے. جبکہ ہم جب مکان لیتے ہیں بینک سے اور اس کی ملکیت بینک کے پاس ہوتی ہے, تو اس کی ذمہ داری میری ہوتی ہے. یہ اس طرح کے معاملات پھر ذرا
وہی کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. یہ تو آپ کے اور مالک مکان کے درمیان معاہدہ ہے. میں نے کئی مرتبہ بعض معاہدات کیے ہیں مالک مکان کے ساتھ جس میں اس طرح کی ساری ذمہ داری اس نے مجھ پر ڈال دی. یہ کوئی جائز ناجائز کا سوال نہیں ہے.
یہ آپ کی جو بھی معاملات
کنڈیشن ہے, یعنی آپ نے کیا ذمہ داری لینی ہے, انہوں نے کیا ذمہ داری لینی ہے. اس کے لیے دین نے کوئی چیز طے نہیں کی ہوئی. یہ آپ کے معاہدے آپ کی شرائط سے متعلق ہے. وہ شرائط منصفانہ ہونی چاہیے. تو یہاں کیا ہے, یہاں یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کی رقم ادا کرنی ہے اور آپ کو یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اگر اس معاہدے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا اس طرح کا معاملہ ہوگا, ذمہ داری آپ کی ہوگی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. یہ اصل میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سرے سے کوئی سود کا معاملہ ہو ہی نہیں رہا. سود کے معاملے کا تعلق قرض سے ہوتا ہے, خرید و فروخت سے نہیں ہوتا. خرید و فروخت میں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ معاہدہ منصفانہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں تو احسان ہو رہا ہے دوسرے آدمی کی طرف سے, اس لیے کسی طرح کا بھی اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا.
جاوید صاحب, یہ ایک بیماری جو ہے بلڈ کی بیماری ہے, تھیلیسیمیا. اگر ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے جو آنے والا جو بچہ ہے اس کو تھیلیسیمیا میجر کی بیماری ہے, تو کیا ایسی صورت میں ابورشن کا ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے؟
اسقاط حمل کے بارے میں یا ابارشن کے بارے میں میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, اور اس سے پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون بھی لکھ دیا ہے, میری کتاب مقامات میں ہے, اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے فقہا نے بالکل ٹھیک اجتہاد کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کا حیوانی وجود بنتا ہے. ابتدا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں پہلے انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوتا ہے, 120 دن کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. چنانچہ 120 دن کے اندر اندر اگر کوئی جائز ضرورت پیش آ گئی ہے تو ابارشن ہو سکتی ہے, اسقاط جائز ہوگا, لیکن کسی ضرورت کے تحت. 120 دن کے بعد وہ انسان ہے, ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پیدا ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے.
اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ کیا ماں بچے کو دودھ 2 سال تک پلائے گی, یہ فرض ہے, لازم ہے, یا 2 سال سے پہلے بھی جو ہے وہ دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟
یہ ماں اور بچے کا معاملہ ہے. یعنی بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے, ماں کو دودھ پلانا چاہیے. یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے, یہ دراصل میں طلاق کے موقع کے اوپر جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں ذکر ہوا ہے. یعنی اب چونکہ وہ خاتون متعلقہ ہو گئی ہے تو کوئی معاہدہ کیا جائے گا نا, ذمہ داری ڈالی جائے گی. تو اس موقع کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ 2 سال تک اگر باپ چاہتا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے. لیکن اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا تو پھر کسی دوسری خاتون سے معاملہ کر لیا جائے گا یا کوئی اور دوسرا بندوبست کر لیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا ہے جبکہ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. یعنی آپ اب اس طرح میاں بیوی نہیں رہے اور اب بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں. بچے کو دودھ کیسے پلایا جانا ہے, اس کی کفالت کس نے کرنی ہے, یہ باتیں طے ہوتی ہیں نا طلاق کے موقع پر. تو یہ اس ذیل میں زیر بحث آیا ہے. کوئی عمومی قانون نہیں ہے کہ بچے کو ہر حال میں ماں کو 2 سال دودھ پلانا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ پلانا ہے تو اس سے زیادہ بھی پلا سکتی ہے.
دو سال کا جو یہ فگر رکھا گیا اس میں کوئی حکمت ہے دو سال ہی کے لیے؟
یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو کم سے کم بچے کا حق ہی ہے. اس وجہ سے اس میں ماں کو بھی آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. بچہ ہو گیا ہے, دیکھیے میاں بیوی کے مابین صورتحال وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی. انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس موقع پر بچے کے حقوق کیا ہوں گے, حضانت کیسے ہوگی, بچہ کس کے پاس رہے گا, یہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے. تو بتانا پڑے گا نا کہ سات سال کی عمر تک مثال کے طور پر ماں کے پاس بچہ رہے گا, جیسے ہمارے فقہا نے قانون سازی کی. تو یہ سات سال, اسی طرح دودھ پلائے گی دو سال, یہ اصل میں اس موقع کا معاملات ہے. کیونکہ اب چیزیں ایسے ہی طے ہونی ہیں, ورنہ اگر میاں بیوی ایک گھر میں ہوں, ماں باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں, تو وہاں سات سال ماں کے پاس رہے گی, کوئی ذمہ داری پیش آتی ہے؟
ٹھیک,
ایک صورتحال بن گئی, تبدیل ہو گئی ہے. اس میں اب طے کرنا ہے, عدالت کو طے کرنا ہے تو کتنی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دو سال کی ذمہ داری تو اس پہ عائد ہوتی ہے, اس میں ماں کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر باہمی طور پر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے.
اچھا جاوید صاحب, ایک وراثت کا سوال آیا ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے بیٹی کے مقابلے میں, اور اس کا تعلق منفیت کے اصول پر ہے یہ. لیکن ایک شخص سمجھتا ہے کہ منفیت کے اصول کے مطابق میری بیٹی مجھ سے زیادہ قریب ہے اور اس سے مجھے فائدہ زیادہ ہے, تو کیا یہ جو معاملہ ہے ریورس کر سکتا ہے, یعنی بیٹے کو آدھا اور بیٹی کو دگنا دے سکتا ہے, وہ اگر سمجھتا ہے کہ منفیت کے لحاظ سے بیٹی قریب ہے؟
دیکھیے, کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں, اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی کسی خدمت کا, کسی منفعت کا صلہ دینا ہے,
جی,
یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کے سارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں, ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے, آپ کی کوئی بیٹی متعلقہ ہو گئی, بیوہ ہو گئی. ہمارے جیسے معاشرے میں بعض اوقات وہ پھر والدین ہی پر منحصر ہو کے رہ جاتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی صورت, یعنی کوئی ضرورت, کوئی خدمت, کسی منفعت کا صلہ دے رہے بیس آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حق دیا کہ آپ وصیت کریں. اور یہ وصیت بالکل جائز ہے, یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہو سکتی اپنے کسی وارث کے بارے میں, لیکن ضرورت اور منفعت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت ہو سکتی.
تو اس وصیت میں یہ معاملہ الٹ ہو سکتا ہے؟
نہیں, تو پہلے کریں گے نا آپ. اچھا, بتائیں گے کیا ملنا چاہیے اس کو. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ عام طور پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر 20-22 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے تو شادی نہیں کرتی دوسری, ہے نا, ایک سوسائٹی کا مزاج بن گیا ہوا ہے. تو اس لیے ان کی ضرورتوں کے لیے مجھے کوئی وصیت کرنی ہے, کر سکتے ہیں. یہ وصیت آپ کی ہے پہلے, یعنی یہ فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا. آپ جب اپنی وصیت کر دیں گے تو پہلے وہ ادا کی جائے گی, اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا ہے تو وہ پھر اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا رشتہ داری کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے منفعت کی بنیاد پر, وہ یہ منفعتیں نہیں ہیں جس کا ہم اندازہ کرتے ہیں, وہ پوٹینشیل منفعت ہے.
اس کو ذرا واضح کیجیے.
پوٹینشیل منفعت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کی اولاد ہے, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بچیاں بھی ہیں. بچے سسرال کی طرف منتقل نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے,
جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں, یعنی آپ بہو کو لاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے,
ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اور بچی کو آپ دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو اصل میں جس وقت بچی کو آپ دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں تو اس کی منفعت اپنے سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی
ہے.
یا اگر فرض کر لیجئے کہ سسرال اس طرح نہیں ہے تو شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے.
یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے منفعت کم و بیش ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد, یا بہت کم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے, یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اہلیہ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے حقوق یا ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتی جس طرح کے بیٹا ادا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کفالت کرنی ہے, اگر ان کی کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے, تو عام طور پر خواتین کا معاملہ تو یہ تھا نا, وہ کما نہیں رہی ہوتی تھی, مرد ہی کما رہے ہوتے تھے, تو وہ ذمہ داری بھی بچے ہی اٹھاتے تھے. یہ دونوں چیزیں اگر سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو پوٹینشیل منفعت کس کے ہاں زیادہ ہے. رشتہ داری میں اللہ تعالیٰ اس اصول پر فیصلہ کرتا ہے. وقتی طور پر کوئی صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ پہلے وصیت کر دیجیے. آپ اگر قانون میراث کو سورہ نساء میں پڑھیں تو اس میں ہر حصے کو بیان کرنے سے پہلے کہا ہے کہ من بعد وصیت تو سونا بہا, یعنی جو وصیت تم کرو گے یہ قانون اس کے بعد,
اس کے بعد ہے.
تو آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ کسی بچی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا ہے, یا اس نے آپ کی خدمت کی ہے, سارے بچے چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ آپ کی خدمت کرتی رہی, یا اس کی کوئی ضرورت, میں نے عرض کی ہے, متعلقہ ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, معذور ہے, آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ وصیت ہے جو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں, اس کا آپ کو حق حاصل ہے. اس کے بعد جو بچے گا وہ اس بنیادی اصول پر ہوگا کہ کہاں سے منفعت بالقوہ پوٹینشیل منفعت کہاں زیادہ پائی جاتی ہے؟
اس کے بعد جو بچے گا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اگر بچے ہی نا، یعنی میں وصیت اپنے پورے 100% مال میں ہی کر دوں اور میں منفعت کو بالکل الٹ دوں، تو یہ پاسبل ہے؟
یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو کام علم و اخلاق کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ نے بے انصافی کر دی، یہ تو کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے.
لیکن میں اپنی دانست میں تو اسے بے انصافی نہیں سمجھ رہا.
ٹھیک ہے، آپ اگر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو وصیت کرنے کا، قرض ادا کرنے کا حق ہے،
جی،
تو اس وصیت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی.
پورے 100% مال میں،
100% مال میں بھی کر سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تہائی مال کے بارے میں ایک صاحب سے کہا، وہ ان کے خاص حالات میں کہا ہے، یعنی اس سے کسی قانون کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس پر بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میزان میں بحث بھی کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ دونوں باتیں سمجھنے میں ہمارے ہاں لوگوں سے غلطی ہوئی. یعنی یہ ایک سلس کے معاملے میں بھی روایت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. روایت میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ ہر وصیت ایک سلس تک ہونی چاہیے، نہیں، ایک خاص کیس میں، ایک شخص کے معاملے میں جس کے حالات سے آپ واقف ہیں، آپ نے یہ مشورہ دیا ہے. اور یہ میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو سر تسلیم خم، لیکن وہ ان حالات میں دیا گیا مشورہ ہے. اس طرح کی چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے پہلے کہ بات کس موقع پر کی گئی. یہ کوئی اصول نہیں بیان کیا گیا، ایک شخص کا معاملہ دے رہے بحث. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا مال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وصیت کروں، اور آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے میں سارا مال دے دوں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں.
دیکھیے،
آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ میری جو گفتگو ہے، اس سے قانون نہیں اخذ کیا جا سکتا. اس سے یہ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، انصاف سے معاملات کرنے چاہیے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یہ توجہ دلائی ہے آپ نے، تو اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول قائم کر لیا گیا کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. یقیناً نہیں ہو سکتی، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر، بیٹا ہونے کی بنیاد پر، بیٹی ہونے کی بنیاد پر، بیوی ہونے کی بنیاد پر. بیوی، بیٹی، بیٹا، ان کی کوئی ضرورت ہے، انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، آپ اس کے عوض میں کوئی وصیت ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. تو میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے اور یہ بتا دیا ہے ہمارے ہاں میراث کے قانون میں یہ دو غلطیاں ہیں جنہوں نے قانون کی ساری حکمت باطل کر کے رکھ دی ہے.
لیکن جاوید صاحب، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر وراثت کا اصول وہ بتا دیے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، بڑے کھول کر بتا دیے، اس کے باوجود میں اس قانون کو الگ رکھے، اپنی دانست میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرے نزدیک یہ والا انصاف کا فیصلہ ہے اور اس کے لیے بھی مجھے اجازت دی گئی ہے. تو پھر اتنی
اسی قرآن میں دی گئی ہے، یعنی آپ دیکھیں ہر موقع پر یہ کہا ہے، من بعد وصیت ان تو سونا بہا دین، قرض پہلے ادا کرو گے اور جو وصیت تم نے کی، اور جو وصیت تم نے کی، اور جو وصیت تم نے کی، بار بار کہا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی ہے کہ آپ وصیت کریں. اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ دو روایات کو سمجھنے میں ہوئی ہے. یعنی روایات کو سمجھنے میں ہمارے ہاں فقہا غلطی کیسے کرتے ہیں، یعنی غلطی کا کیا منبع ہوتا ہے، کیوں ہوتی ہے غلطی؟ ایک چیز اطلاقی ہے، ایک خاص صورتحال میں کہی گئی ہے، ایک خاص شرائط کے ساتھ کہی گئی ہے، اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے بعض وقت. تو اس طرح کی غلطیاں علم میں ہو جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیسا جامع قانون ہے، اس میں جن چیزوں کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں ان کا حق ہمیں دیا گیا ہے، جن کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ان میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ بات کہ باپ کو کتنا ملنا چاہیے، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، رشتہ داری کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ وہ آپ پڑھے ان آیات کو، ان میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ تم نہیں جان سکتے تھے کہ تم میں سے کون منفعت کے لحاظ سے زیادہ قریب تر ہے، اس کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے. لیکن وہ منفعتیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ضرورتیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں، اس کے لیے میں تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم پہلے وصیت کر لو.
ٹھیک،
پورا قانون یہی ہے، اس پورے قانون کو سمجھنے میں غلطی ہوئی.
ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہوں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، منفعت کے اصول پر یا کسی اور ضرورت کے تحت،
یا ضرورت یا خدمت،
یا ضرورت یا خدمت کے تحت. لیکن جب میں وصیت غیر وارث کے لیے کروں گا تو اس کے لیے بھی اصول منفعت ہی کا ہو گیا یا کیا ہوگا؟ غیر وارث
اس میں تو آپ کو پورا حق ہے نا، آپ جس طرح چاہے وصیت کریں. یعنی جب آپ کسی دوسرے کے لیے وصیت کر رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے، اس میں صرف یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بے انصافی نہ ہو. جن کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے ان کا حق بالکل ختم نہ ہو کے رہ جائے. اصل میں وہی موقع ہے کہ
وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں،
وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی اگر فرض کر لیجئے کسی غیر مسلم نے بڑی خدمت کی ہے، اور آپ
تو وہ بھی خدمت کا ہی اصول ہوا نا, خدمت یا منفیت
کوئی باعث ہی ہوتا ہے نا,
باعث
یہ ہوتا. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑا محبت کا تعلق, دوستی کا تعلق ہو گیا کسی آدمی کے ساتھ, آپ اس کی بنیاد پر وصیت کر سکتے ہیں. آپ نے کسی مسجد کے لیے وصیت کر دی, آپ نے کسی ادارے کے لیے وصیت کر دی, تو آپ کو وصیت کا حق حاصل ہے. یہ وصیت کا حق اگر آپ غیر وارثوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس پہ تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں. وارثوں کے معاملے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وارثوں کے معاملے میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو وارث بنانے کا خود فیصلہ کریں, وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ان سے کوئی منفعت, کوئی خدمت ایسی مجھے ملی ہے یا کوئی ضرورت تو ایسی نہیں ہے جس کے لحاظ سے مجھے ہی فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کر کے آپ ان کے لیے پہلے وصیت کریں گے, وہ رقم ان کو پہلے دے دی جائے گی, وہ حصہ پہلے ان کو ادا کر دیا جائے گا, جو بچے گا اس میں پھر اللہ کے قانون کا اطلاق کیا جائے گا. یہ ہے اصل میں اسلام کا قانون میراث. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس نے ہر صورتحال کا احاطہ کر لیا, نہایت جامع چیز ہے. یہ صرف دو روایتوں کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں اس کی ساری حکمت باطل ہو کر رہ گئی. آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کی ایک بچی نے فیصلہ کیا یا ایک بچے نے فیصلہ کیا, میں باہر نہیں جاؤں گا, میں ملازمت کی پیشکش بھی ٹھکرا دوں گا, میں والدین کی خدمت کروں گا, باقی چلے گئے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے.
کیا آپ کی عقل نہیں کہتی اب اس کو کچھ ملنا چاہیے اس کی خدمات کے عوض میں؟ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, آپ اس کو دیں. اب یہ اس کی خدمت کا عوض ہے, اس نے جو اظہار کیا یہ اس کا معاوضہ ہے جو آپ دے رہے ہیں, یا آپ اس کے لیے ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو اس کا حق ہے. لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اور باقی بھائی یا بہنیں برابر ہیں, ان کے لیے وہی فیصلہ کیا جائے گا جو اللہ نے کر دیا.
ٹھیک, ایک سوال لیتے ہیں آڈینس سے.
میرا آپ سے سوال ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے, یہ جو دونوں لفظ ہیں, اگر تو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو مومن کا مطلب ہے وہ جس نے ایمان قبول کر لیا.
ٹھیک ہے.
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے, قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا, حضور نے بہت پریسیجن کے ساتھ چند لفظوں میں سمیٹ دیا کہ یہ پانچ چیزوں کو ماننے کا نام ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو گویا جو آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے, اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے, آخرت میں اٹھ کر حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کو مانتا ہے, وہ مومن ہے. پوچھا گیا اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز کا اہتمام کرو, روزے کا اہتمام کرو, حج کرو, زکات دو. تو یہ گویا ظاہر ہے دین کا, آپ ان کاموں کو اپنی زندگی کے کام بنائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس اعتبار سے گویا مسلم وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے, مومن وہ ہے جو ان چیزوں کو مانتا ہے. لیکن پھر یہ دونوں لفظ بالکل مترادف استعمال ہو جاتے ہیں, قرآن مجید میں بھی ہوئے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح بظاہر دین کو مان لینے کے لیے بھی لفظ اسلام استعمال ہوا ہے, دین کے نام کے طور پر بھی اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ لفظ کے مختلف استعمالات ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہوئے ہیں, حدیثوں میں بھی ہوئے ہیں, ہم اپنی عام بول چال میں بھی کرتے ہیں.
تو گویا یہ الفاظ دونوں مترادف بھی ہیں اور ان میں فرق بھی ہے.
میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مترادف بھی ہیں اور ان کے مابین بعض اوقات استعمال کے لحاظ سے فرق بھی کیا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ جن چیزوں کو ماننے کے پابند ہیں ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے یا ایمان کا, اور جن چیزوں کو آپ اپنی عملی زندگی میں اختیار کرتے ہیں, اسلام کو یا ایمان کو ظاہر ہونا ہے, آپ کے اعمال میں ظاہر ہونا ہے, تو وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ شہادت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو تنہا معبود مانتے ہیں اور آپ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے قائل ہیں, آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تو گویا آپ اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو اس طرح یہ استعمال ہو جاتا ہے. اور جب آپ اسلام بطور مذہب, بطور دین یہ لفظ بولتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے اس میں ایمانیات بھی شامل ہوتے ہیں, اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں.
اچھا جاوید صاحب, جب کسی قانون کا اطلاق کیا جائے گا تو قانونی طور پر ایک شخص کے اسلام, وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کے پیغمبر پر یقین رکھتا ہوں اور دیگر جو ایمانیات ہیں, تو اس کی جو قانونی جو اس نے اسلام قبول کیا اسی پر فیصلہ ہوگا نا, اس کے ایمان کو جانچنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی؟
یہ ہماری جرسڈکشن نہیں ہے, مجھ کو کیا حق ہے کسی کے ایمان کو میں جانچوں؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ قیامت میں کرے گا. وہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی بالکل منافق ہو, سوسائٹی کے احترام میں وہ الحاد کا اظہار نہ کر رہا ہو. میں ایسے بہت سے لوگوں سے جانتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے, لیکن معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ ہے. اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, مردم شماری کے موقع پر بھی پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ اسلام ہے, لیکن حقیقت میں کوئی ایمان نہیں ہوتا, کوئی اسلام نہیں ہوتا.
قانون کا اطلاق تو وہی ہوگا.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ خدا کرے گا قیامت میں. آپ کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. جب ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے اسلام کا انکار کریں. آپ کو تمام قانونی حقوق ماننے ہوں گے, اس لیے کہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے وہ کون ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کرے گا, اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ کرنے کا حق رکھتا ہے, وہ خالق ہے. یہ حق مجھے نہیں دیا گیا, یہ آپ کو نہیں دیا گیا, یہ کسی حکومت کو بھی نہیں دیا گیا.
ٹھیک ہے. ایک سوال, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ایسا کیوں ہے جاوید صاحب کہ ہر جو بیرونی سازش ہے یا غیر مسلموں کی سازش ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہے, اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیس بک بھی ہے یہ یہودیوں کی ایجاد ہے, اس میں اس کے ذریعے سے وہ ہم مسلمانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, ای میل کے جو سارے سرور رکھے ہوئے ہیں اس پہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کے لیے ہی تیار کی گئی ہے.
جو قوم اخلاق کے لحاظ سے پست ہو جاتی ہیں, دنیا میں پچھڑ جاتی ہیں, پیچھے رہ جاتی ہیں, جنہوں نے جو دنیا میں علوم ہے ان کو حاصل کرنے میں کوتاہی برتی ہوتی ہے, وہ غفلت میں اپنے شب و روز بسر کر دیتی ہیں, وہ عام طور پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں. دیکھیے, دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یہ آپ کا باطن ہے جس کا ظہور ہوتا ہے. تو اگر کسی قوم نے علم کی دنیا کو اختیار کیا ہے, ہمیں جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سلیقے سے گفتگو نہیں کر سکتے, ہم اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے جس طرح کہ ہمیں بیان کرنا چاہیے. علم کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل جاہلانہ ہو کر رہ گیا ہے. ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو یہ کہ غیروں نے کی ہے یہ سازش, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یعنی آپ اپنی اخلاقی تربیت کریں, اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں. علم فیصلہ کرتا ہے اور اخلاق فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا میں کون سی قوم عروج تک پہنچے گی. اس کا فیصلہ دوسروں کے ہاں نہیں ہوا کرتا. جس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کو حق ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ معاملہ تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ سازش کے افسانے بیان کرنے سے نہیں ہوگا, یہ اپنی اصلاح کرنے سے ہوگا. اور یہ اصول خود قرآن نے بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین, میں نے دنیا کی قوموں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں فضیلت دی. ان کے خلاف دنیا کی بڑی طاقتوں نے اقدامات کیے. بابل کے حکمرانوں نے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سوچے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. قرآن مجید پورا پڑھ ڈالیے, حملہ کرنے والوں پر کوئی ایک لفظ بھی قرآن نہیں کہتا. ان کو کہتا ہے کہ تم نے در حقیقت خدا سے بے وفائی کی ہے.
صحیح بات ہے, ایسے
تم نے حدود کی خلاف ورزی
بار بار یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کے انہی کو مخاطب کر رہا ہے.
تو جس وقت آپ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں, یعنی جو مسلحین ہیں, دانشور ہیں, لکھنے والے ہیں, ان کی ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ وہ اس قوم کی اخلاقی تربیت کریں, اور اس کو یہ بتائیں کہ اعلیٰ اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں, ان پر زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے, اختلافات کو کیسے گوارا کیا جاتا ہے, اپنی بات کیسے پیش کی جاتی ہے, اپنے مذہب کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے. یہ تعلیم دیں, اس کے بعد یہ سازشیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی. اصل میں سازشیں خدا کے اذن سے پیدا ہوتی ہیں, اور خدا کا اذن کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں.
تاہم جاوید صاحب, اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو یہ ڈیٹا ہے, مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ڈیٹا رکھا جا رہا ہے, کیونکہ سارے سرورز جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں, سارا کے سارے معلومات وہاں جمع ہو رہی ہے, اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے.
یہ بات یہ کہ ان امکانات پر ہم بحث کیوں کریں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کر لیں اکٹھا, اسے کیا فرق پڑے گا. بات یہ ہے کہ جس وقت آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کو علم کی دنیا میں قدم رکھنا ہے, اس پر بھی غور کریں کہ یہ سب کچھ آپ کیوں ایجاد نہیں کر رہے, یہ چیزیں آپ کے یہاں سے صادر کیوں نہیں ہو رہے, پچھلے 500 سال میں دنیا میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟
زیرو ہے.
تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جہازوں میں آپ سوار ہونا بند کر دیں, ٹرین پر آپ چڑھنا بند کر دیں, بسوں کو استعمال کرنا بند کر دیں, جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی بند کر دیں. اس طرح کی باتیں مریض قومیں عام طور پر کرتی ہیں. یہ کوئی چیزیں نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی. آپ کو ساری توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کے اپنے اخلاق میں اس وقت کتنی پستی آ چکی ہوئی ہے. اس پستی کے ہم روز مناظر دیکھتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بلند کیجیے. یہ چیزیں غور کرنے کی بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کوئی سازش ہو رہی تو الٹ سکتے ہیں اس سازش کو.
ٹھیک,
وہ سازش کرنے والوں کے خلاف سازش ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی برتر جگہ پر کھڑا کر لیا ہے. ابھی تو آپ سے جو کچھ صادر ہوتا ہے محض پستی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا.
اچھا ایک سوال یہاں پر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بعض روایات میں سے یہ ہمیں ملتا ہے یا اشارتاً ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مختلف مخلوقات کو پہلے آفر کی, لیکن ہر مخلوق جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. اس نے کہا کہ ہم تو یہ ذمہ داری لینے کے اہل نہیں ہیں, لیکن انسان ایسا بے صبرہ تھا کہ انسان نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری لینا چاہتا ہوں. کیا یہ روایت درست ہے؟
نہیں, یہ بات تو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, لیکن اس طرح نہیں بیان ہوئی جیسے آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ خلیفہ کا مطلب اپنا نائب نہیں ہے, خلیفہ کا مطلب ہے صاحب اختیار, صاحب ارادہ, صاحب اقتدار. یعنی خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں تین معنی کے لیے آتا ہے, جانشین کے معنی میں, نائب کے معنی میں, اور صاحب اقتدار کے معنی میں.
تو
یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میں زمین میں ایک بادشاہ بنانے والا ہوں, زمین کا اقتدار ایک مخلوق کو دینے والا ہوں. انسان کو اس زمین کا, اس کرہ ارض کا اختیار دیا گیا ہے, اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے. یہ خدا کی نیابت کا کوئی سوال نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے انہوں نے عربیت کے لحاظ سے غلطی کی ہے. میں نے اس کو اپنی تفسیر میں بھی واضح کیا ہے اور بہت سی گفتگو میں بھی اس کو واضح کیا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میں زمین میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں, یعنی جس کو میں ارادہ دوں گا, جس کو میں اختیار دوں گا, جس کو میں زمین کی بادشاہی دوں گا, وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکے گی. اس موقع کے اوپر قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا, غالباً سورہ احزاب کے آخر میں ہے, کہ یہ جو ارادے اور اختیار کی ایک امانت ہے, بڑی غیر معمولی چیز ہے نا. اللہ کسی مخلوق کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی ایک دائرے میں آزادی دے دے, اختیار دے دے. زمین کا اقتدار آپ کے پاس ہے, تہذیب کو وجود میں لاؤ, عظیم عمارتیں بناؤ, دنیا میں اپنی مرضی کے ساتھ حکومتیں کرو, ایک طویل عرصے تک یہاں دنیا میں رہو اور جو چاہتے ہو کرو. آپ دیکھیں اس کا بہت ہی اعلیٰ اور بڑا ہی خوبصورت بیان ہے جب ذوالقرنین کے واقعے میں کہا ہے کہ فمنن او امسک, یعنی چاہو تو لوگوں کے اوپر احسان کرو, اللہ نے تمہیں دیا ہے, چاہے تو روک رکھو. یہ کس چیز کا بیان ہے؟ اس چیز کا بیان نہیں کہ دونوں باتیں جائز ہیں, یعنی مطلب تمہیں اختیار ہے. اب میں پوچھوں گا کہ تم نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. تو یہ اختیار ہے جب دنیا کی دوسری مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پیش کیا گیا تو وہ اس کا تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. لیکن انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ ظلم بھی ہے اور جہول بھی ہے. یہ الفاظ اپنے صحیح لغوی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں, صحیح لغوی مفہوم میں. مطلب یہ ہے کہ یہ جذبات میں آ کے اپنے حدود سے بڑھ جاتا ہے. یہ بعض اوقات جب کسی چیز کو, کسی ہدف کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتا. آپ کسی عاشق کو دیکھیے, یعنی وہ پوری پوری رات جاگتا رہے گا, یہ اپنے اوپر ظلم ہے نا, لیکن ایک ہدف اس کے سامنے ہے. جو لوگ تحقیق کرتے ہیں, جو لوگ چوٹیاں سر کرتے ہیں, جو لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, یہ لوگ جو خلا میں جا رہے ہیں, آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ میں چاند کی سواری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا, بڑی خطرناک صورتحال ہے, لیکن پیش کر دیتا ہے اپنے آپ, اسے معلوم ہے. تو یہ جو چیز انسان کے اندر ہے, یہی اصل میں ارادے اور اختیار کی اس عظیم امانت کو پانے کا ذریعہ بن گئی ہے. تو یہ قرآن مجید نے انسان کی فطرت کا انالیسز کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرت ایسی دی ہے کہ کوئی بڑا ہدف سامنے رکھیے, وہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا, ہاں اس کے لیے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے.
جاوید صاحب, یہ ایک کوشچن ہے کہ سور کا گوشت تو حرام ہے, وہ نہیں کھایا جا سکتا, لیکن کیا سور کی فارمنگ کی جا سکتی ہے اور فارمنگ کر کے سور کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے ہمارے لیے, تو پھر اس کو کاروبار کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ بالکل ایک عقلی بات ہے. یعنی ایک چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے, اللہ کا قانون لوگ مانتے نہیں, ہے تو پوری انسانیت کے لیے.
ٹھیک
ہے, میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں دین کو بھی دونوں پہلوؤں سے پیش کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کیا احکام دیے ہیں, دوسری جانب یہ کہ وہ احکام کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر دیے گئے, اس کو دوسرے انسانوں کو بھی بتانا چاہیے. تو ہمارے لیے یہ درندے کیوں ممنوع قرار دیے گئے؟ اس لیے کہ انسان کی شخصیت پر اس کے خورونوش کے اثرات ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری انسانیت نشو و نما پائے. ہمارے اندر بھی ایک حیوان موجود ہے, وہ بہیمیت جس کو شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں, وہ بہیمیت کم ہو. یعنی جو ایک جانور کا درندے کا طریقہ ہے وہ کم ہو، اسی لیے خون ممنوع قرار دیا گیا، سور کو بھی اسی لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ دنیا میں واحد جانور ہے جو سپیشیز کے لحاظ سے، اپنی نو کے لحاظ سے یہ بکری کی سپیشیز سے ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ کچھلیاں رکھتا ہے اور یہ گوشت کھاتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں درندگی اور جو جانور کھانے کے ہیں وہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا، اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ درندگی کے پہلو سے ممنوع قرار دیا جائے یا چونکہ اس کی نو بکری کی ہے تو اس کو حلال قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ حرام ہے. تو یہاں بھی دیکھیے وہی چیز،
وہ تو حرام ہے لیکن
وہی چیز، اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی ہے تو ان چیزوں کو آپ بیچنے تو نہیں نکل کھڑے ہوں گے نا. یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ یہود نے بڑی غلطی کی اس معاملے میں کہ اللہ نے یہ چیز ان پر حرام قرار دی اور انہوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. تو اس کے نتیجے میں اس چیز کی شناخت جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جو چیز ممنوع ہے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے.
لیکن جاوید صاحب پھر اس طرح سے جو آپ نے جو اصول بتایا، اس طرح سے تو جو درندے جو درندے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا گوشت بھی ممنوع ہے. تو اس کا مطلب میں نہ تو شیر کا شیر کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں، نہ چیتا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اونٹ ہاتھی کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. یعنی ان جانوروں کو بھی جو ہے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا.
وہ کھانے کے لیے نہیں ہے نا، ان میں دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی
بعض ممالک میں یہ بھی کھائے جاتے ہیں، کتے بھی کھائے جاتے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے منگوا رہے ہیں، وہی اصول ہوگا کہ آپ کو
انہیں نہیں بیچ سکتے.
آپ کو بتانا چاہیے ان کو، بیچنا تو ایک طرف رہا، آپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو موقع آپ کے خدا کا پیغام پہنچانے، خدا کی دعوت پہنچانے کا موقع ہے. اسلام اس اصول پر نہیں کھڑا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سگریٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے،
جی،
تو آپ یہ اصول قائم کریں گے کہ سگریٹ میں تو نہیں پیوں گا لیکن میں لوگوں کو پلاؤں گا، کاروبار کروں گا اس کا.
نہیں، یعنی جاوید صاحب یہ جو یعنی ڈاگز کا تو کاروبار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب آپ کی جو بات سے میں سمجھاؤں وہ یہ کہ ڈاگز کو چائنا میں نہیں بھیج سکتا
ساری دنیا.
نہیں، میں امریکہ میں تو اسے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں، چائنا کو نہیں.
یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہاں ہر آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے کسی چیز کو بیچ رہے ہیں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کس مقصد کے لیے بیچ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کتوں کی تو بہت سی ایسی اقسام ہیں جن سے آپ بہت مفید کام لیتے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
ان کو آپ سدھاتے ہیں، ان کو آپ گھر میں رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے جرائم کی تحقیق ہو رہی ہے، آپ بیچیے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے ان کتوں کی کہ جن کی آپ تکلیف کرتے ہیں، جن کو آپ سکھاتے ہیں، آپ سدھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے فلاں مقصد کے لیے ممنوع قرار دیا ہے، آپ کو معلوم ہے. ایک یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے تو عام طریقے کے مطابق تجارت کی، دوسرے نے اس کو غلط استعمال کر لیا، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر سور کا کوئی استعمال کھانے کے علاوہ ہو رہا ہے اور آپ اس مقصد کے لیے پالتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
یعنی اس مقصد کے لیے میں سور کی فارمنگ کر سکتا ہوں،
ہر چیز کی کر سکتے ہیں، جیسے شیر کی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کتوں کی کر سکتے ہیں، جیسے دوسری چیزوں کی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے یہ آدمی اس مقصد کے لیے مجھ سے یہ چیز طلب کر رہا ہے، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو بھی یہ بتائیں کہ یہ چیز ممنوع ہے اور کیوں ممنوع ہے، اس کی حکمت بتائیں اس کو.
سگریٹ پینا ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو جب میں سگریٹ پیتا ہوں تو گویا میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ کیونکہ بعض علماء کے نزدیک حرام ہے سگریٹ پینا.
دوسروں کو بھی اب ہلاکت میں ڈالتے ہیں،
دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے
ہیں. یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اگر کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قریب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھیے کوئی چیز نقصان دہ ہے اس کا فیصلہ انسانی عقل کرتی ہے. آپ کو نقصان دہ چیز سے خود کو بچانا چاہیے. ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ ان کا موضوع ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا، جس وقت یہ بات طے ہو گئی کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اب یہ مذہب کا موضوع ہو گیا. یعنی اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ دین میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ کو نہ کسی کی حق تلفی کرنی ہے اور نہ کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا ہے.
ٹھیک ہے.
اس پہلو سے تو اس سے دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی روکا جائے گا. لیکن اگر یہ محض نقصان دہ ایک چیز ہے، تو پھر یہ طب کا موضوع ہے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے. دین کا موضوع کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب وہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہو جاتی ہے.
دین کا موضوع کیوں نہیں ہے جاوید صاحب؟ میں اپنے اعضاء کو کاٹ تو نہیں سکتا، میں اپنے اعضاء کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اس سے تو مجھے دین بھی روک رہا ہے، تو میں سگریٹ کیوں پی سکتا؟
وہ اخلاقی جگہ سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا جسم, آپ کو اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ ایک اخلاقی پہلو, ایک اخلاقی پہلو ہے.
ٹھیک ہے,
تو جب اخلاقی پہلو سے آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ دین کے اور اخلاق کے نقطہ نظر سے بھی کہا جائے گا کہ ممنوع ہے. جب ایک چیز کا تعلق محض ایک ایسے نقصان سے ہے کہ جو نقصان زیر بحث ہے, پہنچ بھی جاتا ہے نہیں بھی پہنچ جاتا, کوئی حتمی چیز بھی نہیں ہے, آپ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے کتنا نقصان نہیں پہنچتا, تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ایک طبیب کو کرنا ہے. دیکھیے یہاں بھی پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ پہلے ایک طبیب فیصلہ کر کے بتائے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اب وہ نقصان دہ کس درجے میں ہے؟ وہ اس درجے میں نقصان دہ ہے کہ جس درجے میں جا کے گویا آپ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پہ چلے گئے.
سب کوئی بھی طبیب یہ نہیں کہے گا کہ سگریٹ پینا نقصان دہ نہیں ہے, یہ کوئی طبیب نہیں کہے گا.
نہیں دیکھیے سگریٹ کے بارے میں, حقے کے بارے میں بہت بحثیں ہوتی رہی, ایک زمانہ رہا, اب آ کے بہت سی چیزیں باشگاف ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے دنیا بھر میں اس کو تسلیم کر لیا گیا. دیکھیے میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقصان کب جا کے اخلاقی مسئلہ بنتا ہے؟ جب وہ اخلاقی مسئلہ بنتا ہے تو مذہب کی جو ریسٹرکشن شروع ہوتی ہے. جب تک وہ طبی مسئلہ ہے, مثال کے طور پر ایک طبیب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ اگر زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے, یہ طبی کا موضوع ہے. آپ کو ایک اصولی اخلاقی تعلیم دی جائے گی کہ آپ اپنے نفس کا حق محسوس کریں اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اس کا تعین کرنا کہ کون سی چیز کتنے نقصان دہ ہے کتنی نہیں ہے, یہ طبیب کا موضوع ہے, یہ مذہب کا موضوع نہیں. مذہب اخلاق کو زیر بحث لائے گا, یہ بنیادی اصول سمجھ لینا چاہیے. مذہب آپ کو طبی نسخے بتانے کے لیے نہیں آیا.
مذہب اخلاق کو زیر بحث لائے گا, تو اگر ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ اس نے کسی کی
خدا سے بغاوت کی ہے. اس نے خودکشی کیا ہے؟ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ میرے بارے میں کیا تھا کہ مجھے اس نے ایک وقت میں دنیا میں لے جانا ہے, یہ امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا,
ٹھیک ہے,
میں اس سے بغاوت کر رہا ہوں. تو یہاں تو اصل میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا, یہ خدا سے بغاوت ہو گئی. لیکن جو عام زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں یہ نقصان دہ ہیں, بھائی آپ جاتے ہیں ایک طبیب کے پاس, وہ کہتا ہے کہ سر کن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے, اس کو مذہب کا مسئلہ کیسے بنا دیا جائے؟
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بہت سارے اور بھی سوالات ہیں اور یقیناً یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے. یہ جو ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرال کر رہا ہے ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.